أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں, اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین کرام, جو ایام ہیں رجب کے, بڑے اہم ایام ہیں, ان کی مناسبتوں سے آپ کی خدمت میں میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں. ناظرین, ہماری گفتگو پروگرام راہ زندگی میں اسلامی احکام کے حوالے سے ہوتی ہے, جو شرعی مسائل ہوتے ہیں اس میں کچھ ہماری طرف سے ہمارے مہمان آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور کچھ آپ ہم سے سوال کرتے ہیں اور ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. تو ناظرین, انشاءاللہ جو ہماری گفتگو ہوگی وہ آج بھی وہی ہے جو گزشتہ ہفتے ہم نے گفتگو کی تھی, اسی سے مربوط کچھ باتیں ہوں گی. اس کے بعد جو آپ نے ہمیں سوالات بھیجے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, یا جو آپ لائیو ہم سے کال کریں گے اور ہم سے سوالات پوچھیں گے, ہمارے مہمان جواب دیں گے اور انشاءاللہ آج پروگرام میں ہماری ہمراہی فرمائیں گے جناب اقبال حیدر حیدری صاحب اللہ, جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے, پہلے اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ کی ملاقات کراتے ہیں, اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو اللہ, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور, سب سے پہلے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائے.
ہم بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں, اور آپ حضرات کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ اس سلسلے میں حقیر کو موقع دیا اور قارئین اکرام کی خدمت میں ہم آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کر سکیں.
بہت شکریہ حضور. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا حضور, ہماری گفتگو چل رہی تھی جو یعنی آداب بیت الخلاء ہیں, بیت الخلاء کے آداب, اس کے سلسلے میں, اور گزشتہ ہفتے چونکہ وقت بہت محدود تھا تو جو واجب چیزیں ہیں اور حرام چیزیں ہیں وہ بیان کی گئی تھی. آج ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بیت الخلاء میں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو مستحب قرار دیا گیا ہے, یا وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے کہا گیا ہے کہ ان سے بچو اس لیے کہ وہ مکروہ ہیں. تو آپ مستحبات پہ فی الحال آپ روشنی ڈالیں.
دیکھیے, چونکہ شریعت اسلام کے قوانین اس طریقے سے ہیں کہ اگر انسان ان کے اوپر غور و فکر کرے اور دیکھے تو وہ خود انسان کی حفاظت کے لیے ہیں.
بے شک,
یعنی اگر شریعت نے ہمیں کسی چیز کو واجب قرار دیا ہے
جی
تو وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے, اور اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے
جی
تو وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے. اب
یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ظاہر بظاہر نظر نہ آ رہا ہو
جی
کہ اس کا فائدہ ہمارے لیے کیا ہے یا حرام چیز کا نقصان کیا ہے,
لیکن چونکہ خداوند عالم حکیم ہے
بے شک
اور اس کی حکمت علی الاطلاق ہے, تو وہ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے. اسی وجہ سے
جی
اس اسلام نے کہ جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, وہ قوانین مسلمانوں کو دیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے خود انسان کا فائدہ ہے, چاہے وہ حرام کردہ چیزیں ہوں
جی
ان سے بچنے کے لیے کہا ہے تو بھی انسان کا فائدہ ہے
جی,
اور چاہے وہ واجب چیزیں ہوں جن کو انجام دینے کے لیے کہا گیا ہے اس میں بھی انسان کا فائدہ ہے. اب آپ کا یہ سوال کہ کیا چیزیں بیت الخلاء کے وقت مستحب ہیں اور شریعت نے ان کو انجام دینے کے لیے کہا ہے
جی,
تو اس سلسلے میں چونکہ اس میں بھی خود اگر آپ غور و فکر کریں, خود اپنی عقل سے بھی دیکھیں
جی
تو انسان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ ان چیزوں میں بھی انسان کا فائدہ ہے. سب سے پہلی چیز جو اسلام نے مستحب قرار دی ہے وہ یہ کہ ایسی جگہ انسان بیٹھے کہ جہاں پر اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو.
اللہ اکبر. بالکل,
یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ احساس ہوگا کہ آج اگر چھوٹے بچے کو بھی اگر آپ ایسی جگہ بٹھائیں کہ جہاں دیکھنے والا ہو
جی
تو
جی
وہ بھی بیٹھنا پسند نہیں کرے گا.
بے شک,
تو بڑا انسان اور محترم انسان یہ اس بات
انسان کی جو حیا ہے, اس کی جو غیرت ہے
جی
اس کے خلاف ہے یہ بات
جی
کہ وہ دیکھنے والوں.
تو انسان کے لیے اسلام نے مستحب قرار دیا ہے کہ ایسی جگہ کے اوپر بیٹھے کہ جہاں کے اوپر جو ہے اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو.
بے شک.
ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان بیت الخلاء میں جائے تو بایاں پیر پہلے رکھے
جی,
اور جب خارج ہو نکلے وہاں سے تو پھر وہ دہنا پیر جو ہے
جی
وہ باہر نکالے. البتہ اس میں بھی بعض تحقیق جو آج کل سائنس کے لحاظ سے سامنے آئی ہیں ان سے نتیجہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اس قانون میں اتنی اہم بات پوشیدہ ہے
جی
کہ بعض تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اگر انسان کو اچانک موت آ جائے اور اچانک وہ گرنے لگے
جی
تو وہ اس طرف گرے گا کہ جس طرف اس کا دہنا پیر ہوگا
جی
صحیح. اسی وجہ سے یعنی اگر بائیں قدم سے ہم بیت الخلاء میں وارد ہوئے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ گئے تو باہر جی گریں گے اور آتے وقت جو ہے وہ آگے کی طرف گریں گے.
صحیح.
یہ دوسری بات. تیسری بات یہ کہ
یہاں پہ آپ کی بات روک کے یعنی شاید اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو مسجد کے لیے کہا جاتا ہے نا وہ بالکل اس کے برعکس ہے.
جی جی
مسجد میں کہا ہے کہ داخل ہوتے ہوئے تم دہنا قدم بڑھاؤ, نکلتے ہوئے بایاں قدم
جی
جو ہے نکالو.
تو اس میں بھی ہے کہ اگر گرے یا خدا نخواستہ چونکہ انسان کی موت کا تو معلوم نہیں ہے تو اگر گرے گا تو ادھر مسجد میں گرے گا, دونوں طرف سے جو ہے وہ
بے شک
جی.
اللہ اکبر.
اور اس کے بعد تیسری چیز جو اسلام نے مستحب قرار دی ہے وہ ہے انسان جب اس عالم میں ہو تو گویا سر کو ڈھانپنا جو ہے وہ مستحب قرار دیا گیا ہے. اس کی بعض علماء نے علتیں جو بیان کی ہیں ان سے صرف نظر کرتے ہوئے بہرحال ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر شیطان کا غلبہ ہو سکتا ہے,
بے شک
اس شیطان کے غلبے سے نجات پانے کے لیے جو ہے وہ مستحب قرار دیا گیا ہے کہ انسان اپنے سر کو ڈھانپے. خصوصاً اگر خواتین اس قانون کی زیادہ رعایت کرتی ہیں
جی.
لیکن اگر مرد حضرات بھی مثلا جیسا کہ ہمارے یہاں بر صغیر میں معروف ہے اور ٹوپی کے ساتھ جو ہے وارد ہوتے ہیں تو اس جی. کے لیے بھی یہ بھی گویا ایک مستحب عمل ہے کہ جس کے کرنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک چوتھا جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے بدن کا بوجھ بائیں پیر پر رکھے.
اللہ اکبر.
جی یہ اس کے سلسلے میں بھی جو بعض تحقیقات آئی ہیں ان سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب انسان کا بوجھ بائیں پیر کے اوپر ہوگا
جی.
تو انسان کو راحتی محسوس ہوگی
جی.
اور اس سلسلے میں جو مشکلات یا پریشانیاں آتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہے. تو بہرحال دیکھیے اسلام کی نظر
واقعی اسلام کی
1400 سال پہلے
جی جی
اتنی باریک بینی سے, چونکہ خدا بند عالم نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے وہ بھی حکیم ہے اور خود رسول اسلام بھی حکیم ہے
جی.
اس وجہ سے انہوں نے ایسے حکمت سے بھرے ہوئے قوانین جو ہے وہ اسلام کے ذریعے سپرد کیے اور مسلمانوں کے سپرد کیے تاکہ اسلام اور مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں
جی.
ایک اور جو بات یہاں پر عرض کرنے کی ہے جو مستحبات میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان سونے سے پہلے
جی
اور کھانا کھانے سے پہلے
جی
اور کھانا کھانے کے بعد اس کے لیے قضاء حاجت کے لیے جانا جو ہے وہ مستحب ہے.
صحیح.
بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان یہ احساس کرتا ہے کہ ابھی جلدی ہے تھوڑی دیر میں چلے جائے. نہیں, جب آپ سو رہے ہیں
جی
تاکہ آپ سکون سے سوئیں, اطمینان سے سوئیں,
بالکل
آپ جو ہے وہ بیت الخلاء میں جائیے
جی
اور وہاں سے فارغ ہو کے تب سوئیے, یا کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی مستحب ہے کہ انسان کھانا کھانے سے پہلے پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو لے اور اس کے بعد کھانا کھائے, اطمینان سے کھانا کھائے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مستحبات میں.
جی بالکل حضور, بہت واقعی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز کی کتنی رعایت کی ہے اسلام نے اور کتنا ایک عظیم اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے انسانوں کو تعلیم دی ہے. اچھا حضور, جیسے یہ آپ نے ابھی فرمایا تو شاید نماز سے پہلے بھی, یعنی نماز کے لیے جب جا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی مثلا قضاء حاجت کے لیے جانا جی شاید مستحب ہے. خیر, اچھا حضور, جو مکروہات ہیں اس کے ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
دیکھیے مکروہات کے سلسلے میں بھی متعدد چیزیں علماء کرام نے بیان کی ہیں
جی.
ان میں سے اگرچہ آپ محرمات کو بیان کر چکے ہیں اس سے پہلے
جی
جو جلسے تھے, پروگرام تھے اس سلسلے میں, لیکن اب آپ چونکہ مکروہات میں بیان کر رہے ہیں, مکروہات جو بیت الخلاء کے مکروہات ہیں وہ یہ کہ سورج یا چاند کی طرف جو ہے وہ انسان کو نہیں بیٹھنا چاہیے.
صحیح بالکل.
روب قبلہ, پشت قبلہ
یہ تو حرام ہے بالکل,
لیکن سورج کی طرف بھی اور چاند کی طرف بھی رخ کر کے بیٹھنا جو ہے اور اس طرح پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے.
صحیح.
البتہ اس کی علتیں ظاہری طور پر ہمارے سامنے نہیں ہے
جی,
لیکن چونکہ اسلام کا حکم ہے حکمت سے خالی نہیں ہے.
بے شک
بعض لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس طریقے سے کچھ ایسے اثرات انسان میں پیدا ہوتے ہیں کہ جو اس کے لیے ناگوار ہیں.
بالکل.
دوسری چیز جو مکروہات میں شمار کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کے مقابلے میں
جی,
یعنی اگر انسان ہوا کے مقابلے میں قضائے حاجت کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہوا ہو سکتا ہے وہ اڑنے کے بعد خود اس کا لباس گندا کرے یا اس کے دوسرے جو اعضاء و جوارح ہیں ان تک پہنچے، تو ان سے بچنے کے لیے اسلام نے پہلے سے راستہ بتایا ہے کہ اگر ہوا جس طرف چل رہی ہے اس مقابل جو ہے وہ آپ کو نہ بیٹھا جائے تو اچھا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ گلی اور کوچوں میں، یہ بھی آج انسان کی غیرت اس بات کو قبول نہیں کرے گی کہ گلی کوچے میں جو ہے وہ انسان بیٹھ کر قضاء حاجت کرے، یہ بھی اسلام نے مکروہ قرار دیا ہے۔ چونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کسی شخص کو کہ وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے تو آپ اس کو اچھا محسوس نہیں کریں گے، اسی وجہ سے اسلام نے بھی انسان اور مسلمانوں کے اقدار کے لیے ان کی عظمت کے خاطر اس کام کے اوپر پہلے سے پابندی لگائی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقار اور عزت کا سبب قرار پائے گا۔ اسی طریقے سے راستوں میں بیٹھنا بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو چیز بیان کی ہے کہ مکان کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر قضاء حاجت،
یعنی کسی کے بھی مکان کے دروازے، چونکہ ظاہر ہے اس سے نکلتے ہوئے اس کو اذیت ہوگی۔
جی
جی بالکل۔
اور ایک چیز جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میوہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر قضاء حاجت کرنا بھی مکروہ ہے، چونکہ یہ پھلدار درخت ہے، حتماً اس کا پھل نیچے گرے گا اور نیچے گرنے کے بعد انسان ہو سکتا ہے دوسرا وہاں کے اوپر اس کو اٹھائے اور کھائے بغیر دھلے مثلاً۔
بالکل، ایک انسانی جو مزاج ہے ظاہر ہے وہ اس سے نفرت
تو آپ سے پہلے ہی درخواست کی گئی ہے، پہلے ہی اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ وہاں کے اوپر یہ کام نہ کریں، چونکہ اس سے پھر معاشرے میں یا خود دوسرے اس کے مسلمان بھائی کے لیے جو ہے وہ مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور ایک چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ قضاء حاجت کے وقت کوئی چیز کھانا پینا جو ہے یہ بھی مکروہ ہے۔
ہاں اللہ اکبر۔
مثلاً آدمی مشغول ہے دوسرے کام میں لیکن اگر وہاں کے اوپر کھا رہا ہے یا کوئی چیز پی رہا ہے تو اسلام نے
اس سے بھی روکا ہے، یعنی
چونکہ انسان کی غیرت بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ اس موقع کے اوپر کوئی چیز کھائی جائے یا پی جائے۔
جی جی۔
اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کی نفس کے اوپر جو ہے وہ برا اثر پڑتا ہے، لہٰذا یہیں کے اوپر جو ہے اسلام
اس سے بہت سی بیماریاں بھی جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں۔
ظاہر بات ہے کہ اگر انسان وہاں کے اوپر کوئی چیز کھائے گا یا پیے گا تو جو جراثیم وہاں کے اوپر موجود ہیں وہ بھی انسان کے اندر جا سکتے ہیں اور اس سے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک چیز مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ دیر تک بیٹھنا۔
جی،
بعض لوگوں کو یہ عادت ہو جاتی ہے کہ وہ کافی دیر تک وہاں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں،
یعنی بحث پہ ضرورت بیٹھنا ہے جتنی ضرورت ہے۔
ظاہر ہے کہ مثلاً وہاں کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نہیں کہ جو وہاں پہ بسنا ہے۔
آج اسلام واقعاً دیکھنا پڑے گا، آج جو ہوتا ہے رائج ہے، مثلاً لوگ اخبار لے کے پہنچتے ہیں، کبھی کبھی بیٹھ کے اخبار پڑھتے ہیں، لیکن اسلام اس کو مکروہ قرار دیتا ہے۔ جی جی حضور، یہ واقعاً ایک تفصیلی گفتگو ہے اور آپ سے ہم یعنی استفادہ کرتے رہیں گے، اور بھی اس کے ذیل میں جو سوالات ہیں آپ سے پوچھیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے اور جو بیت الخلاء کے آداب ہیں وہ ہمارے مہمان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم سب ان پر عمل کریں گے، اس لیے کہ اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ ان کو عملی جامہ پہنایا جائے، ان کے اوپر عمل کیا جائے تاکہ ہماری زندگی بہترین زندگی بن سکے اور ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بن سکے۔ تو ناظرین آپ ہمیں اجازت دیجئے، لیتے ہیں مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ ہم سے سوالات کریں گے اور ہم اپنے مہمان کی مدد سے آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو لیتے ہیں مختصر سا وقفہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام راہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور بہت شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ حسب معمول آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کال کیجئے، ہمارے مہمان انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ہمیں اجازت دیجئے، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو اس وقت یہ جو ہمارے پروگرام کا یہ حصہ ہے یہ بہت اہم حصہ ہے، اس لیے کہ اس میں سب سوالات وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ناظرین کی طرف سے ہم تک پہنچتے ہیں۔ حضور ایک سوال آیا ہے، ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا ہے کہ جو قمردر عقرب کہا جاتا ہے، کچھ ایام ہوتے ہیں ہر مہینے میں جس میں کہا جاتا ہے قمردر عقرب، ٹھیک ہے، تو ان دنوں میں یعنی کچھ اہم کام کرنا اسلام کی نظر سے کیسا ہے، شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، مثلا شادی کرنا ہے، مکان کی بنیاد رکھنا ہے یا کوئی دوسرا اہم کام انجام دینا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟
دیکھیے اس سلسلے میں جو قمر در عقرب، یہ بھی گویا ایک سیارات ہیں، قمر جو ہے وہ عقرب کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے، اس سے بہرحال بعض اسلامی روایتیں اس طریقے سے ملتی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی اہم کام جو ہے وہ کوئی بڑا کام یا نیک کام جو ہے اس میں نہ کیا جائے تو بہتر ہے، جیسے شادی کرنا، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے،
جی.
یا کسی اہم سفر کے لیے جانا
صحیح.
جس سے اس کے ہدف وابستہ ہوں، تو بعض روایتیں اس طرف تاکید کرتی ہیں کہ اس وقت نہ کیا جائے.
دیکھیے حضور، دو چیزیں ہیں، کچھ تو یہ کہ آداب اور روایت کیا کہتی ہیں، لیکن اس وقت چونکہ ہماری گفتگو جو رائے زندگی میں ہوتی ہے وہ احکام کے حوالے سے، فقہی حوالے سے، شریعت اس کو کیا کہتی ہے، شریعت کی نظر میں جائز ہے یا جائز نہیں ہے.
دیکھیے شریعت،
اور چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر ایک تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے، لیکن شرعی اعتبار سے کیا ہوگا؟
شرعی اعتبار سے دیکھیے اس چیز کو حرام قرار نہیں دیا گیا،
جی
یہ بات مسلم ہے.
بالکل بالکل،
آدمی اس کام کو انجام دے سکتا ہے، لیکن اگر نہ کیا جائے، چونکہ دوسری چیزیں اس کے اوپر مؤثر واقع ہوتی ہیں،
صحیح.
اسی وجہ سے بعض روایتوں میں یہ اس چیز کے اوپر تاکید کی گئی ہے،
جی.
کہ اگر قمر در اقرب میں کوئی انسان کوئی اہم کام کرے گا، کوئی نیک کام کرے گا، تو اس میں وہ موفق نہیں ہو سکتا ہے. اب بہرحال سائنس کے لحاظ سے اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے،
جی
ابھی یہ ہمارے لیے چیزیں کشف نہیں ہوئی ہے. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب
انشاءاللہ. دیکھیے حضور، سوالات کا ایک سلسلہ ہے،
جی.
اور معاف کیجیے گا، ابھی کنٹرول روم سے بتایا گیا، شاید ہمارے ناظرین میں سے بھی کوئی لائن پہ ہیں، دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
جی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا اسم شریف اور کہاں سے آپ کال کر رہے ہیں؟
میرا نام سید ذوالفقار علی ہے،
جی
سرزمین رہنے والا ہوں اور ڈسٹرکٹ ناگپور کام کی.
جی ذوالفقار بھائی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ کے ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، چونکہ ٹکرا کے واپس آواز ہم تک آ رہی ہے، آپ اس کی آواز کم کیجئے تاکہ آپ کو جواب سننے میں بھی کوئی مشکل نہ ہو. جی گزارش کروں گا، آپ سوال فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟
جی سوال میرا یہ تھا صاحب کہ میں مطلب علی جناب سید علی خامنائی، سید علی سیستانی صاحب کی تکلیف میں ہوں میں،
جی.
اور میرا سوال یہ ہے کہ میں اگر مثلا یہاں کی حکومت جو ہے سعودی عرب کی بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ ہے،
جی،
تو میں حج کے متعلق سوال کرا کہ اگر ہم ایسی پوزیشن میں مفتی طور پہ حج کرنے جائیں تو آیا ہمارا حج قبول ہے یا نہیں، اور وہ حج میں اجتماعی حیثیت سے کرنا چاہتا ہوں جس میں میرے والد محترم، میری مادر گرامیہ، میرے بیوی بچوں کی جانب سے ہو جائے.
جی یعنی دیکھیں دو چیزیں ہیں، آپ حج کے بارے میں سوال کر رہے ہیں نا، چونکہ عمرہ تو نہیں ہو سکتا اس طریقے سے، یعنی عمرہ ہو سکتا، عمرہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، حج نہیں شاید ہو سکتا،
حج حج حج
حج کے بارے میں. چلیے ٹھیک ہے، ہم اپنے مہمان سے گزارش کریں گے، انشاءاللہ وہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. حضور ان کا سوال جو ہے وہ کیا جواب ہے؟
دیکھیے ظاہراً ان کا مقصود یہ ہے کہ ہم چونکہ سعودی عرب میں یا کسی دوسری جگہ پہ رہ رہے ہیں،
جی.
کہ وہاں پر قانونی طور پر ظاہراً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کر سکیں.
صحیح،
یہ ظاہراً ان کا سوال ہے. تو اس صورت میں آیا وہ اپنے دوسرے مہمانوں کے ساتھ میں حج کے موسم میں جو ان کے والدین آ رہے ہیں یا دوسرے لوگ، چونکہ سعودی حکومت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے،
جی.
لہٰذا اس میں اشکال پایا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ وہاں کے قانون کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو آپ کے لیے بہت سی مشکلات ہو سکتی ہیں. اسی وجہ سے اگر آپ اس چیز سے پرہیز کریں تو زیادہ مناسب ہے، اگر چونکہ آپ کے اوپر حج بھی واجب نہیں ہوگا، چونکہ جب وہاں کا قانون آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، تو اگرچہ آپ خانہ کعبہ کے نزدیک ہیں، سعودی عرب میں رہ رہے ہیں،
جی.
لیکن چونکہ آپ کو وہاں کا قانون اجازت نہیں دے رہا ہے، لہٰذا آپ مستطیع نہیں ہیں، آپ کے اوپر حج واجب نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے والدین کی یا کسی دوسرے کی مدد کرنے کے لیے مکہ شریف میں پہنچتے ہیں، تو یہ ظاہری طور پہ آپ اگر وہاں کی اجازت ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں.
بالکل. حضور ایک سوال کیا گیا ہے رشوت کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی جگہ پر رہتا ہوں جہاں پہ رشوت عام ہے اور کوئی بھی کام کروانے کے لیے انسان مجبور ہے کہ رشوت دے، ورنہ بغیر رشوت کے کام نہیں کیا جائے گا، اور شریعت نے رشوت سے روکا ہے، تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ میرا کوئی بھی کام بغیر رشوت کے نہیں ہو سکتا، تو میں رشوت دے سکتا ہوں یا نہیں؟
دیکھیے رشوت کے سلسلے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ رشوت لینا اور رشوت دینا ہر دو حرام ہے،
بے شک
کوئی بھی ان میں سے جائز نہیں ہے، چاہے آپ رشوت لیں چاہے رشوت دیں، دونوں کا گناہ بھی برابر ہے
جی.
لیکن سوال چونکہ یہ ہوا ہے کہ میرا کوئی بھی کام رشوت کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو ایسا بھی نہیں ہے
جی
کہ سب کام جو ہیں وہ رشوت
نہیں، کوئی بھی کام نہیں، لیکن کہا کہ جو کام میں کروانا چاہتا ہوں بغیر رشوت کے مسئلہ نہیں ہو سکتا.
اگر کوئی خاص کام ایسا ہے کہ جو رشوت کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا ہے، تو اس سلسلے میں چونکہ شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے من جملہ رشوت،
صحیح،
تو جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان کو جائز ہونے کے لیے شریعت نے کچھ قانون معین کیے ہیں. اگر آپ کا یہ مسئلہ ان قوانین کے تحت آتا ہے
جی.
تو فبہا، نہیں آتا تو یہ چیز بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. وہ قانون کیا ہے
جی.
شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے
صحیح.
وہ اگر حلال ہو سکتی ہیں تو اضطرار کی صورت میں حلال ہو سکتی ہیں، جائز
جی.
ہو سکتی ہیں. مثلاً اگر
اضطرار یعنی انسان بالکل مجبور ہو جائے،
لیکن اب لفظ شریعت میں اضطرار آیا ہے، مجبور نہیں آیا ہے. اضطرار کے معنی یہ ہیں کہ اگر انسان کے پاس اتنا کھانے کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنا مثلا پیٹ بھر سکے
جی.
اس حد تک اگر کوئی پہنچ رہا ہے تو یہ اس کے لیے اضطرار ہے. ایسی صورت میں جو چیزیں اسلام نے حرام قرار دی ہیں، مثلا جن جانوروں کا گوشت مثلا حرام قرار دیا گیا ہے، اگر انسان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ جائز ہے اور وہ مباح ہے، اس کے لیے وہ کھا سکتا ہے
جی.
لیکن اگر اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، اس منزل پہ نہیں ہے وہ مرحلہ
جی.
تو پھر اس کے لیے یہ کام جائز نہیں ہے. البتہ ایک رائے حل جسے کہیے وہ ہدیے کے طور پر ہو، لیکن اس میں بھی شریعت نے پابندی لگائی ہے.
لیکن ہدیے کے طور پہ اگر ہم رشوت کا نام ہدیہ رکھ دیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ تو جائز نہیں ہوگا.
نہیں، دیکھیں وہ شرط جو لگاتے ہیں رشوت میں کہ تم یہ رشوت دو میں تمہارا یہ کام کروں گا
جی.
تو یہ اس وقت پہ حرام ہو جائے گی، لیکن بغیر کسی اس کے آپ اس کو ہدیہ دیا جا سکتا.
نہیں حضور، یہ مشکل
نہیں.
دیکھیں مثلا کہا جاتا ہے کہ آپ مٹھائی، مثلا آپ کے لیے مٹھائی ہم لائے ہیں تو یہ رشوت ہے.
لیکن مٹھائی
آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے مٹھائی لے لیجیے گا ہماری طرف سے، تو شریعت تو نہیں، یہ تو رشوت ہے.
نہیں نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کام کے قصد کی وجہ سے دے رہے ہیں
جی.
اور بات طے ہو پا رہی ہے پہلے سے کہ یہ کام کیجیے گا، تو یہ مسئلہ گویا ایک طریقے کی اجرت ہوتی ہے
جی.
لیکن اگر ہدیہ پہلے سے
جی.
نہ کہ اس کام کی غرض سے، پہلے جی. سے اگر کوئی ہدیہ یا جلب محبت کے لیے آپ اس کو دے رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صرف اسی چیز کا دھیان رہے کہ اس کام کی وجہ سے نہ ہو. آپ مثلا ملاقات کے لیے جا رہے ہیں ان سے
جی.
اس میٹنگ میں، اس پروگرام میں کوئی اس سلسلے میں بات
نہیں. حضور ایک بات دیکھیے، آپ کو یہاں پہ یہ واضح کرنا ہوگا کہ دیکھیے اجرت جو ہے وہ تو جائز ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اجرت اس کو نہیں دینی ہے، اس کی اصلا ذمہ داری نہیں کہ اجرت دے.
مسئلہ
یعنی اچھا رشوت کسے کہتے ہیں؟ چونکہ وہ رشوت کے بارے میں پوچھا ہے کہ رشوت جائز ہے یا نہیں. اگر ایک جلسے میں جا کے ہم بیٹھ کے خالی گفتگو بھی کرتے ہیں اور اس میں کوئی گفتگو اس موضوع کے تحت نہیں بھی ہوتی ہے اور پہلے سے ہم اس کو دیتے ہیں کچھ، تو وہ تو ظاہر رشوت ہی میں آئے گا.
نہیں دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کسی سرکاری ملازم ہے اور وہاں پہ وہ کام کرانا چاہتا
بالکل
ہے، لیکن اس کو یہ کام جو ہے وہ فری میں کرنا چاہیے
جی.
اور اس کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی اجرت اور
ہم سے نہیں لے سکتا
لے سکتا ہے
بالکل.
لیکن اگر وہ اسی کام کے لیے کوئی اجرت مانگ رہا ہے، یعنی الفاظ بدل کے یہ کہا ہے کہ وہ رشوت مانگ رہا ہے، پیسہ مانگ رہا ہے،
بالکل صحیح،
تو یہ چیز جو ہے اس کے لیے
رشوت
ہو جائے گی
جی.
ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم، آپ جانتے ہیں کہ آپ فلا کام کر سکتے ہیں
جی.
آپ سے رابطہ بڑھانے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے
جی.
نہ اس کام کے لیے، میں بار بار تاکید کر رہا ہوں اس چیز کے اوپر، نہ اس کام کے لیے، اس سے منقطع ہو کر
جی.
پہلے سے اگر بیک گراؤنڈ کوئی بنا رہے ہیں
جی.
صرف آپسی رابطہ
آگے ہمیں ان کو استعمال کرنا ہے،
بہرحال آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ
جی.
ابھی آپ، اب یہ بھی شاید جملہ مناسب نہ ہو کہ مثلا یہ کہ
جی جی. یعنی حضور دیکھیے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی رشوت جو ہے وہ حرام ہے،
چونکہ
یہ پھر بحث ایسی ہو جائے گی، ہمارے ناظرین بھی لائن پہ بہت ہیں اور اس کے بعد سوالات بھی بہت ہیں
جی.
رشوت جو ہے وہ حرام ہے،
حرام.
اگر کہیں اس میں آپ نے فرمایا کہیں اس منزل تک انسان مجبور ہو جاتا ہے، کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر یعنی جائز ہے نا، ورنہ تو حرام ہے. حضور اس کے بعد ایک سوال ہے جو کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ غم میں کالا لباس پہننا کیسا ہے غم کے دنوں میں، اور دوسرے کیا آپ نے جو عزیز و اقربا کا انتقال ہوتا ہے ان کے غم میں بھی ہم کالا لباس پہن سکتے ہیں یا صرف یہ معصومین سے مخصوص ہے؟
دیکھیے اس سلسلے میں وہ حدیث کے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں اور ہمارے غم میں غم مناتے ہیں. تو اس حدیث کے مطابق ہمیں اظہار خوشی کرنا اور اظہار غم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور یہ ہماری شریعت کی پہچان ہے۔ اب اظہار غم میں چاہے وہ مثلا سینہ زنی کرنا ہو، ماتم کرنا ہو یا کالے کپڑے پہننا ہو، یہ اسی لیبل کے تحت آ سکتے ہیں، لہٰذا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سوال یہ کہ کیا اپنے مثلا عزیزوں کے غم میں بھی کالے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں؟ تو چونکہ ہمیں اپنے عزیزوں کے غم میں رونے کے اوپر منع نہیں کیا گیا ہے، یا ان کے سلسلے میں کالے لباس، کالا کپڑا پہننے کے اوپر بھی منع نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ اسی چونکہ شریعت کی طرف سے اس سلسلے میں اجازت ہے، اس وجہ سے اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔
حضور، اس کے بعد ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ نماز میں موبائل مثلا آج کل رہتے ہیں سب کی جیب میں، تو موبائل کی اگر گھنٹی بجتی ہے تو کیسا ہے، اس کو کاٹ سکتے ہیں؟ اس سے بڑھ کے پھر انہوں نے سوال کیا، کیا اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون کال کر رہا ہے، اس کا نام کیا ہے، یا اگر کوئی میسج آیا ہے تو کیا نماز میں میسج پڑھ سکتے ہیں؟ تو یعنی یہ جو ہے سوال رہے گا، انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ سے جانیں گے، لیکن آپ اجازت دیجئے اور ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے اور آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مہمان کس طریقے سے آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہوگا، انشاءاللہ ملتے ہیں مختصر سے وقت۔ ناظرین اکرام، پروگرام راہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارا ساتھ دیجیے، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور، اگر آپ اجازت دیں تو جو میں نے سوال کیا تھا اس سے پہلے ہمارے کوئی ناظرین میں سے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی فرمائیے، آپ کا اسم شریف اور کہاں سے آپ کال کر رہے ہیں؟ شاید رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی مشکل ہے، میری آواز شاید نہیں پہنچ پا رہی ہے ہمارے ناظر تک، دیکھتے ہیں اگر ان سے پھر دوبارہ رابطہ برقرار ہوتا ہے تو انشاءاللہ ان کا سوال دیکھیں گے۔ تو حضور، یہ موبائل کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟
جی دیکھیے، جو موبائل کے سلسلے میں اگرچہ ہم تمام لوگوں کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ نماز پڑھنے سے پہلے، نماز جماعت میں شریک ہونے سے پہلے اپنے موبائل کو بند کر لیں یا کم از کم اس کو سائلنٹ پہ لگا لیں۔ لیکن اگر انسان بھول جاتا ہے اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتا ہے تو صرف اس حد تک کہ انسان چونکہ اس کی کال بیل ہو رہی ہے، اس کو کاٹنے کے لیے جو ہے یا اس کو بند کرنے کے لیے ایک چھوٹا چونکہ مختصر سا کام ہے، اس وجہ سے اس کام کے انجام دینے میں کوئی حرج
نکالے گا، اس کو سوئچ آف کرے گا، سوئچ کو آف کرے گا، وہ ڈسکنیکٹ کرے گا، اس کے بعد اس کو رکھے گا،
رکھ دے گا، تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا یہ سوال کہ یہ دیکھے کہ کس کی کال تھی یا کوئی ایس ایم ایس آیا ہے اس سلسلے میں دیکھے، تو گویا یہ تو نماز کے منافی ہے اور فعل کثیر ہو جائے گا، اس وجہ سے اس کی نماز کے اوپر اثر پڑے گا اور اس کی نماز بطلان کی حد تک پہنچ جائے گی، چونکہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ بالکل ہی رخ جو ہے وہ دوسری طرف مڑ جائے گا۔ صرف موبائل کی کال کو بند کرنے کے لیے چونکہ وہ مزاحمت ایجاد کر رہا ہے، اس سے
دوسروں کو بھی
مزاحمت کر رہا ہے، تو اس حد تک جو ہے
حضور شاید ہمارا رابطہ برقرار ہو چکا ہے، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظر کیا سوال کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام سر، آپ لوگوں کو بہت بہت سلام اور بہت بہت خوش آمدید۔
جی فرمائیے۔
میں یہ کہہ رہا تھا کہ چھوٹا سا میرا سوال ہے۔
جی فرمائیے۔
میں انڈیا کا رہنے والا ہوں اور قدیر احمد میرا نام۔
جی
جی، وہ میں یہ پوچھ رہا تھا سر کہ میری والدہ حیات ہے ابھی، اور ایک ہمارے محلے میں بزرگ ہیں، اور میں انہیں عمرہ کرانے کی مطلب میرے دل میں خواہش ہے، اور مطلب اپنے والد کے ساتھ طرح سمجھتا ہوں انہیں، اور میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔
جی
تو آپ بتائیے کہ اس مسئلے میں کیا واجب ہے میرے اوپر، یعنی والدہ کو عمرہ کرانا واجب ہے یا انہیں کراؤں؟
ضرور، میں انشاءاللہ گزارش کروں گا اپنے مہمان سے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ کال کرنے کے لیے بہت شکریہ۔
آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔
جی آپ کا بھی بہت شکریہ۔
میں ہمیشہ آپ لوگوں کا۔
جی بہت شکریہ، خدا حافظ۔ انشاءاللہ اسی طرح سے آپ ہم سے جڑے رہیے اور انشاءاللہ کال کرتے رہیے گا، خدا حافظ۔ جی حضور، سوال واضح ہے،
ذرا تھوڑا سوال واضح کیجیے۔
دیکھیے سوال اس طریقے سے، انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، میری والدہ ہیں اور ایک بزرگ اور ہیں ہمارے ہمسائے میں، اور میں چاہتا تھا کہ اپنی والدہ کو عمرہ کراؤں، یہ والد صاحب کو بھی کراؤں، تو میرے اوپر اب میں چاہتا ہوں کہ ان بزرگوار کو کراؤں، تو میرے اوپر کیا بہتر ہے، والدہ کو عمرہ کراؤں یا ان کو عمرہ کراؤں؟
چونکہ یہ مستحب عمل ہے اور انسان مستحبات میں یا واجبات میں بھی یا جو انسان نیکی کرنا چاہتا ہے خصوصاً اس میں والدین بہت مقدم ہیں.
بے شک.
یعنی اگر فرض یہ کریں کہ انسان کچھ پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے یا وہ اپنے والدین کے سلسلے میں خرچ کرے یا کسی دوسرے کے سلسلے میں خرچ کرے تو حتمی طور پر والدین مقدم ہیں، چونکہ والدین کے احسانات انسان کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ انسان کبھی بھی ان کو ادا نہیں کر سکتا. لہٰذا سوال کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ اگر عمرہ کرانا ہے اور اگر اس انسان میں اتنی استطاعت پائی جاتی ہے، اتنا پیسہ پایا جاتا ہے، پہلے والدہ کو کرائے اور اگر اس کے پاس پیسہ اور بچتا ہے یا اور وہ کار خیر کرنا چاہے
ممکن ہو وہ اتنا کرے، چونکہ نیک کام ہے. حضور، ایک ہمارے ناظر اور ہیں اس لیے ہمیں دوسری کال لینی ہوگی. اچھا، شاید ان سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے ہمارا. اب ایک سوال آیا ہے حضور، یہ کہ کیا خواتین نماز میت پڑھ سکتی ہیں، اور اگر کسی مرد کی نماز میت خواتین نے ادا کی ہو تو کیا وہ کافی ہے اور مردوں کے اوپر سے یہ فریضہ ثابت ہو جاتا ہے؟
دیکھیے، چونکہ نماز میت ایک واجب کفائی ہے اور مسلمان مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے کہ وہ نماز میت ادا کرے. لیکن اگر اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنے والا کوئی دوسرا شخص موجود ہے تو اس کے اوپر سے ثابت ہو جائے گی. اب اس میں زن و مرد میں، عورت مرد میں کوئی فرق نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں. لہٰذا اگر کسی میت کے اوپر کوئی خاتون بھی نماز میت پڑھ دے تو وہ کافی ہے، ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ مرد بھی آ کے اس کے اوپر نماز پڑھیں.
صحیح. حضور، ایک سوال کیا گیا ہے کہ نماز قضا، کہ میری بہت سی نماز قضا ہیں اور مجھے ان کو ایک ساتھ پڑھنا ہے، تو کیا میں نماز قضا بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں؟
خود اس کی اپنی نماز،
جی اپنی نماز قضا ہیں اس کی، ان کو وہ ادا کرنا چاہتا ہے.
دیکھیے، بیٹھ کر نماز پڑھنے میں یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں انسان کی خود اس وقت کی حالت مراد ہے.
جی،
یعنی معیار جو ہے وہ اس وقت کی حالت ہے. اگر وہ اپنی واجب نمازوں کو کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے یا کھڑے ہونے کی طاقت ہے،
اس میں قدرت ہے،
قدرت ہے اس میں کہ وہ پڑھ سکتا ہے، تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے. لیکن اگر وہی شخص جو ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز
صحیح
نہیں ہے، نماز باطل ہوگی. چونکہ اس میں اگر قدرت ہے تو نماز کھڑے ہو کر پڑھے، اور اگر قدرت نہیں ہے تو چاہے قضا نماز ہو
یا
ادا نماز ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کے اوپر بھی جو ہے وہ
بالکل. حضور، ایک سوال اور ہے، اور ہمارے ناظرین میں سے بھی بہت سے بھی لائن پہ ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی لیں گے، لیکن ان دوستوں نے پہلے سوال کیے تھے اس لیے ان کا جواب جو ہے وہ پہلے ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہمارے موضوع سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ آج کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ رفع حاجت کے لیے جب جاتے ہیں تو پانی کی جگہ ٹیشوز وغیرہ ملتے ہیں وہاں پہ، جو یہ ٹیشوز ہوتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ ان سے ہم طہارت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ پیشاب کی طہارت صرف اور صرف پانی سے ہوتی ہے، اس میں کوئی ٹیشو یا کوئی پتھر یا اس طریقے سے کسی کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ
پیشاب کی طہارت نہیں ہو سکتی.
صرف یہ کہ اس مقام کو خشک کیا جا سکتا ہے تاکہ جہاں پر بھی پانی ملے وہ اس کی طہارت کر لی جائے. لیکن دوسری چیز کے لیے طہارت کے مسئلے میں ٹیشو کے ذریعے
سے، پخانے کے لیے،
جی پخانے کی طہارت جو ہے وہ ٹیشو کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے یا دوسری مٹی کے ڈھیلے وغیرہ سے کی جا سکتی ہے. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ جو نجاست ہے کوئی دوسری نجاست اس کے ساتھ میں نہ ہو، مثلا کوئی خون اس مقام سے خارج نہ ہوا ہو. تو اگر خون خارج ہوا ہے تو ٹیشو وغیرہ کے ذریعے سے طہارت نہیں ہوگی. صرف یہ کہ وہ مقام صاف ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ اس میں طہارت نہیں ہوگی. دوسرے یہ کہ اس مقام سے زیادہ جگہ کو جو ہے اس نے آلودہ نہ کیا گیا ہو. یا تیسری چیز اس میں یہ بتائی جاتی ہے کہ الگ سے کوئی چیز نجاست وہاں پہ، مثلا نیچے کا پانی اگر آ کے انسان کے
کوئی نجاست جو
نجاست آ گئی ہے تو اگر وہ اس چیز کے ذریعے سے نجس ہو گیا ہے تو پھر یہ چیز جو ہے وہ طہارت نہیں ہوگی.
حضور بہت شکریہ، اور واقعاً بہت اہم گفتگو تھی، ہم آپ کے لیے بہت شکر گزار ہیں. ہمیں اجازت دیجیے، ہم یہیں پر ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. ناظرین کرام، بڑی اہم گفتگو تھی، اور آپ میں سے بہت سے ناظرین تھے جنہوں نے کالز کی، لیکن ہم وقت کی محدودیت کی بنا پر ان کو پروگرام میں شریک نہیں کر سکے. اور ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آپ کے جوابات مل گئے ہوں گے. اور جو رشوت کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، ہمارے مہمان نے بیان فرمایا ہے کہ رشوت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، مگر اس صورت میں کہ مثلا وہ بالکل آخری وقت ہو اور اگر اب نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، شاید اس صورت میں جائز ہو، لیکن اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی رشوت جائز نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کے جوابات آپ تک پہنچ گئے ہوں گے، لیکن اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوال کے جوابات مفصل آپ کے پاس بھیجے جائیں گے. اور ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہم آپ سے یہیں پر خدا حافظی کریں گے. آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجئے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.